ارشاد باری تعالی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور انہیں حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ بندگی میں اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے سے چاہتا ہے کہ اس کی جو عبادت ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے، اس عبادت میں کوئی اور غرض نہ ہو سوائے یہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، کوئی غرض نہ ہو، کوئی مرض نہ ہو، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو عبادت بے غرض ہونی چاہیے، خالصتاً اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے تو عمل اللہ کے یہاں قبول، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں، اب عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے ہی لوگ اس میں انوالو کیوں نہ ہو، وہ نیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں۔ تو عمل اللہ کے یہاں جو قبول ہوگا وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ تمام کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے مگر وہ جو کہ علم رکھے گا، دین کی سمجھ بوجھ کچھ رکھے گا۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، اور جتنے بھی علم رکھنے والے ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جو کہ اس علم پر عمل کرنے والے ہوں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہوں نے اعمال اخلاص کے ساتھ لیے ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ اعمال کرنے میں، عبادات کرنے میں نیت اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، لا عمل لمن لا نیت له، اس کا کوئی عمل ہی نہیں ہے جس نے اس عمل میں نیت نہ کی ہو۔ آج کئی مرتبہ ہم عمل تو کر لیتے ہیں مگر اس عمل میں نیت جو ہے وہ سیدھی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی، ایک دوست تھے جو مسجد میں اتنا آتے نہیں تھے، 27th شب تھی، 27th شب کو آئے، کسی بزرگ کا بیان بھی تھا، وہ بیان بھی انہوں نے سنا، اور بیان سننے کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں دوستی تھی۔ اس زمانے میں رہائش ڈھونڈ رہے تھے وہ، انہوں نے کہا جی رہائش کی بڑی وہ پرابلم ہے۔ میں نے کہا یہ دو جگہ ہیں یہاں پہ رہائش آپ کو مل سکتی ہے۔ تو دونوں جگہوں کا جب انہوں نے سنا رہائش کا تو بڑے خوش ہوئے، اور خوش ہو کے کہنے لگے کہ بڑا اچھا ہوا، اس مسجد میں آنے کا کوئی فائدہ تو مجھے ہو گیا۔ یعنی مسجد 27th شب کو آئے ہیں اور ان کو فائدہ محسوس کوئی نہیں ہوا، فائدہ جب محسوس ہوا کہ ہاں جی میری رہائش کا کوئی بندوبست کا مجھے لیڈ مل گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ مجھے یہاں آنے کا فائدہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس عمل میں یہ جو 27th شب میں یہ آ رہے تھے کوئی نیت نہیں تھی۔ اگر نیت ہوتی تو فائدہ محسوس ہوتا نا کہ ہاں جی 27th شب میں اللہ کی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ ہاں جب اپنا مسئلہ حل ہوا تو پتہ کہنے لگے ہاں جی فائدہ ہو گیا آنے کا۔ تو عمل جو ہے اس میں نیت نہیں تو اس عمل کا کوئی اجر نہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اس لیے کئی مرتبہ خواتین جو ہوتی ہیں عمر ہو جاتی ہے شادی کی, اور وہ خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی بیعت اس بزرگ سے کروں گی جن کے ہاتھ میں میری شادی کا کوئی معاملہ ہو جائے, وہ کہیں میری شادی کروا دے. تو بیعت ہونے کا مقصد اگر آپ کا یہی ہے کہ جی میں نے شادی کرنی ہے, تو اس زبردست عظیم و شان عمل جو کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا عمل ہے, اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے جس کو اپنی نیت کا استحضار ہو جاتا ہے, ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ صاحب نسبت ہونے کی نشانی ہے. صاحب نسبت اس کو کہتے ہیں جس کو ہم عام لفظوں میں اللہ والا کہتے ہیں. تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ والے ہیں ان اللہ والوں کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ان کو اپنی نیت کا استحضار ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری نیت کیا ہے. تو جس کی نیت ہوگی صحیح اس کو اپنے عمل پہ اجر ملے گا, اور اگر نیت صحیح نہیں ہے یا نیت ہے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمل کے اندر اجر موجود کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بڑے محدث گزرے, فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کبھی نیت صحیح ہونے کی وجہ سے چھوٹا عمل بھی اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی نیت خراب ہونے کی وجہ سے بہت بڑا عمل بھی اللہ کے نزدیک چھوٹا ہو جاتا ہے. پتا چلا کہ یہ نیت کرنی جو ہے یہ سیکھنی ہوتی ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اپنی نیت کے اوپر نظر رکھا کرو کہ یہ نیت عدلتی بدلتی رہتی ہے. ممکن ہے کہ انسان نے ایک نیک عمل شروع کیا, اس وقت تو نیت خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کی تھی, اور عمل کے درمیان میں شیطان نے اس نیت کو بدل دیا. عمل ہو گیا اس کے بعد بھی کئی مرتبہ شیطان نیت کو بدل دیتا ہے, کہ عمل کرنے کے بعد شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں جی میرے اس عمل پہ لوگوں کو تعریف کرنی چاہیے. تو یہ جو شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس عمل پہ تعریف کریں, اب اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل اللہ کی نگاہ میں ختم ہو گیا. اس لیے عمل کو بے غرض ہونا چاہیے, کہ اندر کوئی نیت اور ہو ہی نہ سوائے یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. جس کو یہ ملکہ آ جاتا ہے اس کو اللہ والا کہتے ہیں. صحابہ کرام کو یہ ملکہ حاصل ہو گیا تھا, اسی لیے وہ اللہ والے تھے, سارے کے سارے اللہ والے تھے. عجیب و غریب تھے, عجیب ان کی شان تھی. چنانچہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, اور آ کر اس نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا. آپ نے فرمایا جی میرے پاس اس سب کچھ نہیں ہے, عثمان کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہنا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے, انشاءاللہ تمہیں کچھ نہ کچھ دے دے گا. یہ سائل جو تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ گیا اور دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا, تو اندر سے آواز آئی کہ حضرت عثمان اپنی بیوی سے تکرار کر رہے ہیں اور ان کو ناراض ہو رہے ہیں کہ جی جو تیل استعمال کرتی تھی بتی جلانے کے لیے وہ تیل تم نے زیادہ استعمال کر لیا. تو بیوی کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا تو زیادہ استعمال کیا, اس پہ ناراض ہو گئے ہیں آپ. تو اس پہ تکرار ہو رہی تھی. یہ بھی باہر کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے ان کے پاس بھجوایا کہ یہ مجھے کچھ دیں گے, اور یہ تو تھوڑا سا تیل جلنے پہ بیوی سے اتنی لڑائی کر رہے ہیں, تو ان کے پاس جانے کا مجھے کیا فائدہ. پھر بھی سوچا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو میں ان کے دروازے پہ دستک دے ہی دیتا. چنانچہ ان کے دروازے پہ دستک دی, انہوں نے دروازہ کھولا, یہ اندر گئے, انہوں نے کہا کہ اس طرح میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کچھ مانگنے کے لیے, اور انہوں نے آپ کی طرف مجھے بھیجا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یہاں بیٹھو. آپ اندر تشریف لے گئے اور اندر سے بہت سارا مال لا کے اس کے سامنے رکھ دیا, یہ لے جاؤ. بڑا حیران ہوا کہ میری تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا سارا مال یہ مجھے صدقہ کر دیں گے. بڑے خوش بھی ہوئے مگر حیران کی کہ انتہا نہیں تھی. جاتے جاتے پوچھ لیا کہ حضرت عجیب بات ہے, سچی بات یہ کہ میں جب آ رہا تھا تو میں نے سن لیا اپنے کانوں سے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑے سے تیل زیادہ استعمال ہونے پہ تکرار کر رہے تھے, اور اتنا سارا مال لا کے مجھے آپ نے دے دیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں تکرار کر رہا تھا بیوی سے, کیونکہ اس تیل کا مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے, اس مال کا مجھے اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا. کیسی نیت کے اوپر قابو تھا. لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کرامت یہ تھی کہ سعد بن ابی وقاص کا لشکر پانی کے اوپر سے گزر گیا. یہ کرامت اتنی بڑی نہیں تھی, یہ تو لوگوں کے نزدیک کرامت ہے. اہل اللہ کے نزدیک کرامت یہ ہے کہ ان حضرات کو اپنی نیتوں پہ زبردست قابو تھا. دنیا کو دیکھ کر نیتیں خراب نہیں ہوتی تھی, یہ بڑی کرامت تھی. تو صحابہ کرام کی جو شان ہے وہ یہ تھی کہ ان کی نیتوں پہ ان کو قابو تھا. ایسے پتہ چلے کہ جی ہماری نیتیں صحیح ہیں, کہ ہم صحیح نیتوں کے ساتھ اعمال کر رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشائخ کو کہ انہوں نے نشانیاں بتا دی کہ صحیح نیت ہونے کی یہ نشانی ہے. چنانچہ جس کی نیت صحیح ہوگی اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ دینی کاموں میں کام چھوٹا ہوگا, کام بڑا ہوگا, دونوں کو خوشی خوشی کرے گا. اگر دین کے کام کے لیے اگر دینی کاموں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے تو اب دین کا کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو خوشی خوشی کرے گا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے زبردست مجاہد تھے, سپہ سالار تھے, فتوحات پہ فتوحات ہوئی جا رہی ہے. تو وہ سپہ سالار جو کہ جیتنے والے سپہ سالار تھے, جہاں قدم رکھتے تھے وہاں فتح ہوتی تھی. تو اپنی فیلڈ کے اندر ہائیلی کوالیفائیڈ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا اور یہ جہاں قدم رکھتے حضرت خالد وہاں جا کے فتح, جہاں قدم رکھتے وہاں فتح, بغیر کسی ریزن کے, بغیر کسی وجہ کے. حضرت عمر نے ایک آدمی کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک رکا بھیجا کہ تم جاؤ اور یہ رکا خالد بن ولید کو دینا اور اس کو اپنی سپہ سالاری سے دستبردار کرنا اور تم مسلمانوں کے سپہ سالار بننا. وہ گئے ادھر اور رکا دیا, اس رکے پہ لکھا ہوا تھا کہ خالد اگر آپ کو میرا حکم ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنی سپہ سالاری سے دستبردار ہو جائیں, چاہیں تو واپس مدینہ منورہ آ جائیں اور چاہیں تو عام سپاہی کے طرح سے آپ جاری رکھ سکتے ہیں. تو آپ نے عام سپاہی کی طرح لڑنا پسند کر لیا اور لڑتے رہے, جنگ مکمل ہو گئی, سارا لشکر واپس مدینہ منورہ آ گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے لیے تو بڑا مشکل ہوا ہوگا کہ کہاں مسلمانوں کے لیڈر بن کے سپہ سالار بن کے لڑ رہے تھے اور پھر کہاں آپ جو ہیں بالکل عام سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے, بڑا مشکل ہوگا یہ تو. انہوں نے کہا بالکل مشکل نہیں تھا, کیونکہ جب سپہ سالار بن کے لڑ رہا تھا تب بھی اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور جب عام سپاہی بن کے لڑ رہا تھا تب بھی اللہ ہی کے لیے لڑ رہا تھا. تو جس کی نیت صاف, دینی کاموں میں اسے بڑا کام دے دیا جائے یا اس کو خدمت پہ لگا دیا جائے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں اگر نیت صحیح نہیں ہے جی, خدمت کرنا ذرا مشکل لگے گا, بیان کرنا ذرا آسان لگے گا. تو نیت کا صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بڑے چھوٹے کاموں میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوتا. اس لیے ہمارے اکابرین جو ہیں ان کے پاس کوئی آتا تھا تو وہ خدمت پہ لگاتے تھے کہ جی بڑے کام تو کرنے ہی ہیں, ذرا چھوٹا کام کر کے دکھائیں, خدمت کر کے دکھائیں. اسی لیے ہمارے اکابرین کا مشہور قول کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. اس لیے خدمت سے خدا ملتا ہے کہ خدمت کرنے سے اخلاص حاصل ہوتا ہے. کہ ہمارے اکابرین جب بڑے بڑے ستارے بھی بن گئے تب بھی ان کے دل میں خدمت کا جذبہ ہی ہوتا تھا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ درس حدیث دے رہے ہیں, بخاری شریف کی کلاس ہو رہی ہے, بارش ہو گئی اور بارش کی وجہ سے سب بھیگ رہے تھے, تو طلباء اپنی کتابوں کو سمیٹ کر اور اندر چلے گئے. آپ بھی پیچھے سے آئے اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی طلباء ہیں ان سب کے جوتے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھیگ رہے ہیں. اپنی چادر اٹھائی, سب کے جوتے جو ہیں ان چادروں میں رکھے اور وہ چادر لے کے آپ اندر چلے گئے. طلباء کی چیخ نکل گئی کہ حضرت ہمارے جوتے آپ اپنی چادر میں سمیٹ کے لے کے آئے. تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول, اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی کتاب پڑھتے ہیں ان کے جوتوں کو اپنی چادر میں نہیں رکھوں گا تو اور کیا کروں گا. تو پتہ چلا کہ جب اکابر بھی بن گئے تو بھی دل میں نیت خدمت کی ہی تھی. تو اس لیے پہلی نشانی اخلاص کی ہے کہ جب انسان کے اندر اخلاص آتا ہے تو اس اخلاص کی وجہ سے دینی کاموں میں چاہے بڑا کام ہو چاہے چھوٹا کام ہو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. نیت کے صحیح ہونے کی ایک اور نشانی, جب نیت صحیح ہوتی ہے تو انسان شیخ کے پاس آتا ہے, اپنی اچھی باتیں بھی بیان کرتا ہے اپنی بری بات بھی بیان کرتا ہے. آج حال یہ ہے کہ کئی مرتبہ تو اچھی باتیں تو بیان کر ہی دیتے ہیں کہ حضرت یوں بڑا خواب اچھا دیکھا اور یوں بڑی اچھی چیزیں دیکھی, اور جو غلطیاں اور جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, جو اصل مقصد ہے اس ساری صحبت کا, وہ بیان نہیں کرنا. اسی طرح ہے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کو اپنی بیماری نہ بتائے. اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ میں آؤں مگر زیادہ قریب نہ ہو جاؤں, کیونکہ شیخ کی خدمت میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ ڈسپلن میں آنا پڑے گا نا, کچھ نہ کچھ خواہشات چھوڑنی پڑیں گی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ناٹ ورتھی انف ٹو بی ان ہز کمپنی, کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ ان کی صحبت میں جا سکوں. سبحان اللہ, کیا شیطان کا دھوکا ہے کہ جی میں اس قابل ہی نہیں کہ ان کی صحبت میں جا سکوں, نہ ان کی صحبت میں جاؤں گا نہ کوئی پابندیاں مجھ پہ لگیں گی. کتنی مزے کی بات. تو اخلاص یہ ہے کہ انسان شیخ کی صحبت میں آئے تو سچ سچ بتائے کہ کیا حالات ہیں. ہمارے اکابرین نے کہا کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. جو کسی نیک بزرگ سے تعلق رابطہ نہیں تو بس اس کے مشورے جو ہیں پھر شیطان سے ہوتے ہیں. اس لیے نیک صحبت, نیک مجالس انسان کو نیکی پر جمائے رکھتی ہے. اور یہ بھی فرمایا ہمارے بزرگوں نے کہ برا دوست جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. یہ برے برے لوگوں میں صحبت ہمیں اچھی لگتی ہے نا, ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ یہ جو برا دوست ہے یہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. حیران ہوتے ہیں جی, شیطان سے بھی کوئی خراب ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے اس کو رد کر دیا اور یہ کافروں میں سے ہے. تو برا دوست اتنا برا کہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. جی ہاں, شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. اس کی وجہ یہ کہ شیطان کا کام ہے کہ مومن کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو یہ گناہ کر لے. اگر مومن سٹرونگ ہے, اپنے آپ کو روکتا ہے, تو شیطان پھر اس گناہ سے پیچھے کر ہو جاتا ہے, خود پیچھے ہو جاتا ہے, پھر کوئی اور وسوسہ ڈال دیتا ہے. برا دوست وہ برائی کرتا ہے, وہ ہاتھ پکڑتا ہے اور پکڑ کے کہتا ہے آ تجھے گناہ کرو. کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں گناہ کے. وہ برا دوست کہتا ہے یہ پیسے میرے پاس ہیں, میں تجھے گناہ کروں. تو برا دوست جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو کئی مرتبہ انسان اس برا دوست سے بچتا ہے, نیکوں کی صحبت میں آتا ہے, بیعت بھی کرتا ہے, مگر اپنے حالات صحیح صحیح نہیں بتاتا. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں, حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ, بڑے اللہ والے تھے. اخلاص کی زبردست مثال حیران ہوتے ہیں اس مثال کو سن کر. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے اور عرض کرتے کہ حضرت بیعت ہونا ہے, حضرت کئی مرتبہ ٹال دیتے کیونکہ دوستی ہے محبت ہے تو بیعت کی کیا ضرورت ہے, تو وہ پھر واپس آ جاتے. مگر پھر اس بیعت کا اور اس تعلق کا اور اس کا فائدہ محسوس ہوتا تو پھر دل میں جوش پیدا ہوتا کہ نہیں جی بیعت کرنی ہے, تو پھر حضرت کی خدمت میں جا کے عرض کرتے حضرت پھر ٹال دیتے. ایک دن بہت ہی زیادہ جذبے کے ساتھ حاضر ہوئے کہ حضرت آج بیعت ہوئے بغیر واپس نہیں جاؤں گا. تو جب حضرت نے دیکھا کہ اب بالکل سیریس ہے تو فرمایا اچھا اگر آپ بیعت ہونا چاہتے ہیں تو میری تین شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا جو لہجہ ہے وہ پنجابی لہجہ ہے اور پنجابی لہجے میں غنے بڑے ہوتے ہیں, اس لیے آپ کی قرآن کی تجوید کوئی صحیح نہیں ہے. وہ کہ مفتی ہیں مگر قرآن کی تجوید صحیح نہیں ہے, اس لیے ابتدائی قاعدہ جو ہے وہ کسی قاری صاحب سے پڑھیں گے تو بیعت کروں گا. اب اتنے بڑے ادارے کے محتمم صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ابتدائی قاعدہ جو ہے وہ پڑھا, مگر اخلاص تھا نا, بالکل جی تیار ہیں یہ کرنے کے لیے. نہ کہا دوسری شرط یہ کہ آپ نے کچھ کتابیں ایسے علماء سے پڑھی ہیں جو معتبر نہیں ہیں, تو اپنے ہی مدرسے کے جو اساتذہ وہ کتاب پڑھاتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے ان کے ساتھ وہ کتابیں پڑھیں. کتنا مشکل. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے حضرت, یہ بھی کرنے کے لیے تیار. اور تیسرا فرمایا مجھے اجازت دیں کہ آپ کی نجی زندگی کے بارے میں میں آپ کی اہلیہ سے پردے میں سوالات کر سکوں. انہوں نے کہا حضرت یہ بھی اجازت ہے, اور اگر آپ کہیں گے نا کہ صبح سے شام تک میرا بیت الخلاء صاف کر تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار. یہ اخلاص ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اگر چاہے کہ میں ان گناہوں کے دلدل سے نکلوں تو اب اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. یہ کیا کہ بندہ اپنے اچھے حالات تو شیخ کو سنا دے, جس دن کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو ماشاءاللہ میسج پہ میسج آ رہے ہیں اور فون پہ فون آ رہے ہیں, اور جب کوئی گناہ کر کے آتے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اصل مقصد تو ان گناہوں کو چھوڑنا ہے, تو بیعت برائے برکت تھوڑی ہے. بیعت اس لیے ہم نے کی ہے کہ اس کی برکت سے ہماری زندگی سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے, اور اگر گناہوں کو ہی چھپانا ہے اور اس کی فکر ہی نہیں کرنی تو پھر کیا فائدہ. تو اخلاص تو یہی ہے کہ انسان اپنی اچھی باتیں بتائے نہ بتائے اپنی غلطیاں ضرور بتائے کہ کسی طرح سے ان کی اصلاح ہو جائے. تو اخلاص کی نشانی یہ ہے. اخلاص کی ایک اور نشانی اور وہ یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں اخلاص ہوتا ہے وہ اچھائی کو پروموٹ کرتا ہے. کسی بھی اچھے کام کو اس کے اندر میم میخ نہیں نکالتا, اس کو برا نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے نیک کاموں کی تصدیق کی, ہم اس کے لیے آسانیوں کے راستے آسان کر دیں. تو اخلاص یہ ہے کہ دوسرے کے بھی نیک کاموں کی تصدیق کی جائے. حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور اس خانقاہ پہ بڑا ڈسپلن والا ماحول تھا. جو بھی آتا تھا اس کو ایک وقت پہ سونا ہوتا تھا, ایک وقت پہ جاگنا ہوتا تھا, ایک وقت پہ کھانا ہوتا تھا, اور ایک وقت مخصوص تھا ڈانٹ کھانے کا. اس وقت میں شیخ کی ڈانٹ کھانے کا وقت ہے, تو یہ ترتیب ہوتی تھی. بالکل اس ترتیب سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اور انہی کے ہم اثر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ان کی خانقاہ پہ بڑا ہی ریلیکس ماحول تھا, جو بھی کرنا چاہیں کریں, رات تک محفلیں لگتی تھیں, جس سے بات کرنا چاہو کر سکتے ہو, جتنی دیر سونا چاہو سو سکتے ہو. حضرت ماشاءاللہ خود ہی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے تھے, کبھی چائے لے کے آتے تھے تو کبھی کیا کرتے تھے. کئی سارے حضرات تھے کہ حضرت ان کے پیر دبایا کرتے تھے, ماشاءاللہ مرید صاحب آ کے بڑے خوش ہوتے تھے حضرت کی مسجد سے. تو کسی نے کہہ دیا حضرت مدنی سے کہ حضرت یہاں آتے ہیں تو مزہ ہی آ جاتا ہے اور وہاں جاتے ہیں تو پھنس جاتے ہیں. حالانکہ دونوں حضرات کے اندر سیاسی اختلاف تھا, آپس میں سیاسی طور پہ اختلاف تھے, مگر اخلاص اندر تھا. تو کہا کہ حضرت یہاں آتے ہیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے, تو وہاں تو بہت ہی سختیاں ہیں. تو حضرت نے آگے سے فرمایا کہ دیکھو ہسپتال میں جاتے ہیں تو دو طرح سے ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ وہ کمپاؤنڈر ہوتا ہے, اس کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہوتا ہے, وہ تھوڑا دبا دیتا ہے, تھوڑا مرہم رکھ دیتا ہے. ایک ہوتا ہے جو اصل ڈاکٹر ہوتا ہے, وہ چیرتا ہے اور وہ اصل بیماری کو جو ہے وہ جسم سے نکالتا ہے. تو ہماری مثال کمپاؤنڈر کی ہے اور ان کی مثال سرجنوں والی ہے. اس کو اخلاص کہتے ہیں کہ دوسرے کی نیک کاموں کی تصدیق کرنا. آج کوئی بیچارہ نیک کام کرنا شروع کرتا ہے تو ہمارے ناراضگیاں اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں. نیکی کو پروموٹ کرنا چاہیے, جہاں کوئی نیک کام ہو رہا ہے اس میں اخلاص ہی یہی ہے کہ جی جتنا زیادہ نیکی ہوگی اتنا اللہ کی رضا والے لوگ ہوں گے. تو اخلاص کی دلیل یہ کہ انسان دوسروں کی نیکیوں کو پروموٹ کرے, دوسروں کی نیکیوں کی تصدیق کرے. اور اخلاص کی سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیکی کو چھپائے, یہ نہیں کہ باتوں باتوں میں اپنی نیکی بیان کرتا پھرے. جیسے کسی کو کوئی اچھا خواب آ جائے تو بات کی ترتیب اس طرح رکھتا ہے کہ بیچ میں میں اپنے خواب کی مینشن کر دوں کہ جی مجھے یہ خواب آیا تھا. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے کہ جو بہت زیادہ خواب سناتا تھا اس کو کہتے تھے خوابوں کے شہزادے نہ بنو, ڈانٹتے تھے کہ بہت زیادہ خوابوں کے شہزادے نہ بنو. اس لیے نیکی کی اخلاص کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو چھپائے. ہمارے اکابرین اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدین کو فتح کیا, بہت سارا مال غنیمت آیا, بہت سارے سپاہی ان کے ساتھ تھے. ایک دو دن گزرے, ایک سپاہی جل کے ان کے پاس آیا, آ کر چادر میں لپٹا بھی ایک چیز تھی اور وہ کہا کہ جی یہ مجھے ملا ہے فتح ہونے کے بعد, یہ میں مال غنیمت کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. حضرت نے اس کو کھول کے دیکھا تو وہ تو یہاں کے بادشاہ کا تاج تھا, سونے سے بھرا ہوا, کیلو کے حساب سے سونا ہوگا اور جواہرات ایسے مہنگے مہنگے کروڑوں دینار کا ہوگا. آپ نے وہ لے لیا اور ابھی آپ اس کو دیکھ کے لے رہے تھے کہ وہ صاحب الٹے ہوئے اور چلے گئے. انہوں نے آواز لگائی, اللہ کے بندے اتنی مہنگی چیز دے کے جا رہا ہے, اپنا نام تو بتا, تو کون ہے, نام بتائے بغیر چلے گیا. اس نے کہا کہ وہ رب میرا نام بہت اچھی طرح سے جانتا ہے جس کی رضا کے لیے میں نے آپ کو یہ چیز دے دی ہے. اخلاص کی دلیل یہ انسان اپنی نیکیوں کو چھپائے. ہمارے اکابر نیکی کرتے تھے اس کو چھپاتے تھے, ہم نیکیاں نہیں بھی کرتے مگر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے سمجھیں کہ ہم نیک ہیں, تو کسی نہ کسی طرح ان پہ ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نیک ہیں. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور تھا اور آپ نے اپنے دور خلافت میں ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ امت کے جو ضعیف ہیں, جو نادار ہیں, ان کی خدمت کی جائے, اور اس میں بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے کسی سفید ریش مسلمان کی عزت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک رجسٹر بنایا تھا کہ جتنے بھی نادار لوگ ہیں, جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے, ان کے نام لکھ دیے گئے تھے. اور جو نوجوان تھے جو مدد کرنے کی استعداد رکھتے تھے ان سے کہا تھا کہ جی اپنے اپنے نام, جن کی خدمت کرنی ان کے سامنے نام لکھ دو. سب نے نام فل کر دیے. آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن چند دنوں بعد وہ رجسٹر اٹھایا اور دیکھا کہ جی سب کے نام جتنے بھی نادار ہیں جتنے بھی ضعیف ہیں ان کی خدمت کرنے والے اگر سارے موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو دیکھا تو سارے جو ضعیف تھے ان کے آگے نام لکھے ہوئے تھے, کوئی نہ کوئی خدمت کرنے والا تھا, ایک جو بوڑھی عورت تھی اس کے سامنے کسی کا نام نہیں لکھا. حضرت عمر نے سوچا کہ اس بوڑھی کی میں خدمت کر دوں گا, نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لوگ کہیں گے واہ دیکھو کتنے بڑے ہو کے اور خدمت کر رہے ہیں. تو اس عمل کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, بس نیت کر لی کہ میں جاؤں گا اور بڑھیا کی خدمت کر کے آ جاؤں گا. چنانچہ بڑھیا کی خدمت کے لیے گئے, صبح فجر کی نماز پڑھ کے کھٹکھٹایا کہ اماں میں عمر ہوں اور آیا ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. اندر سے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ خدمت کرنے والا تو آ کر خدمت کر کے چلے گیا ہے. بڑے حیران ہوئے کہ کون ہے جس نے رجسٹر میں نام بھی نہیں لکھا اور بڑھیا کی خدمت کرتا پھر رہا ہے. تو دوسرے دن جو ہیں وہ فجر سے پہلے آ کے بیٹھ گئے, فجر سے پہلے آئے اور آ کر کھٹکھٹایا کہ میں آیا ہوں خدمت کرنے کے لیے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ جی خدمت کرنے والا تو آ کر خدمت کر کے چلے گیا. حیران ہوئے کہ کوئی بہت ہی پکا بندہ ہے, اپنے آپ کو اچھی طرح سے اس نے اپنی نیکی کو کنسیل کیا ہوا ہے, مگر وہ بھی عمر رضی اللہ عنہ تھے. معلوم تو کر کے رہوں گا کہ کون اتنا ہے نیکی پہ جمع ہوا. دوسرے دن عشاء کی نماز پڑھ کے ہی راستے میں بیٹھ گئے کہ دیکھوں تو صحیح کہ کون آتا ہے اس بوڑھی عورت کی خدمت کرنے کے لیے. چنانچہ راستے میں بیٹھ گئے اور رات کا اندھیرا ہو گیا, ہر طرف سب سو گئے, بالکل ہر طرف کوائٹ. اور اتنے میں دیکھا کہ کسی شخص کی پیروں کی آہستہ آہستہ آہٹ آ رہی ہے. قریب آ کے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل کے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اس بڑھیا کی خدمت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس بڑھیا کی خدمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے پیروں میں تو چپل بھی نہیں ہے, کوئی جوتے بھی نہیں ہیں. تو فرمایا ہاں میں اتنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ میرے اس آنے کی وجہ سے کسی کی نیند میں بھی خلل آ جائے. کس طرح خدمت کرتے تھے ہمارے کاورین؟ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے. تو اخلاص کی بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو چھپائے. اب یہ اخلاص پیدا کیسے ہو؟ یہ جو ریا ہے نا, دکھاوا, یہ ایک باطنی بیماری ہے, دل کی بیماری. جیسے تکبر دل کی بیماری اور حسد دل کی بیماری, غیر اللہ کی محبت دل کی بیماری, اسی طرح یہ ریا دکھاوا کہ لوگ ہماری تعریفیں کریں, اخلاص میں کمی جو ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے. اور دل کی بیماری کا علاج اللہ کی یاد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب, اللہ کی یاد جو ہے یہ دلوں کی شفا ہے. انسان جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے اس کے اوپر اپنے اخلاص کی کمی ظاہر ہوتی ہے. جو غفلت میں رہے گا اس کو اپنی نیت کا استحضار ہی نہیں رہے گا. ایک طریقہ یہ کہ انسان کثرت سے اللہ کی یاد کرے, اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان نیک لوگوں کی مجالس میں وقت گزارے, کہ اس سے بھی انسان اپنے دل کے احوال پہ مطلع ہوتا رہتا ہے. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ابو ہاشم صوفی رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں نہ جاتا تو ریا کی باریکیوں سے زندگی بھر واقف نہ ہوتا. یہ اللہ والوں کی صحبت سے انسان کے دل کی گرا جو ہے وہ کھلتی ہے اور دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو اللہ والوں نے جتنے بھی اوراد و وظائف بتائے ہیں, جتنے بھی ذکر اذکار بتائے ہیں, ان سب کا مقصد اخلاص کا حاصل کرنا ہے. اس سب ذکر اذکار کا, صحبت کا مقصد یہ ہے کہ دل چمک اٹھے, انسان کو اپنی نیت پر اختیار ہو جائے, عمل تب کرے جب اللہ کی رضا کی نیت دل میں رہے, اور جب یہ نیت نہ ہو تو عمل سے پیچھے ہٹ جائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے, اللہ تعالی ہمارے اعمال کو مزین فرمائے, اللہ تعالی ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے سب ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. فرما رہے ہیں کہ کچھ حضرات بیعت کرنا چاہ رہے ہیں, بیعت کے کلمات پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو بیعت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور اپنی اصلاح ہے. اس میں رکاوٹ بنتے ہیں انسان کے گناہ, اس لیے بیعت ہوتے وقت یہ نیت کریں کہ میں اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں, آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہا ہوں. تو بیعت کا وقت جو ہوتا ہے وہ توبہ کا وقت ہوتا ہے. یہ نیت کریں کہ یا اللہ اپنے پچھلے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں. خطبہ سن لیجیے. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیعت ہو گئے ہیں. بیعت کے بعد مشائخ کچھ معمولات بتاتے ہیں. چار چیزیں ہیں جو بیعت کے کرنے والی ہیں. ایک, صبح اور شام 100 مرتبہ استغفار کرنا ہے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا, صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا, قرآن پاک کی تلاوت ایک پارہ دن میں کر لیں تو بہت ہی اچھا. ایک پارہ نہیں کر سکتے, مصروفیت زیادہ ہے تو آدھا پارہ بھی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ مصروفیت ہے تو ایک پاؤ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تین چیزیں ہو گئیں, صبح شام 100 مرتبہ استغفار, صبح شام 100 مرتبہ درود شریف, اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت, اور چوتھی چیز ہے مراقبہ. مراقبہ کہتے ہیں کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرنا. دن میں کوئی ایک وقت سیٹ کر لیں, 10 منٹ کے لیے, 12 منٹ کے لیے, بس آنکھوں کو بند کر کے سر جھکا کے یہ سوچنا ہے کہ اللہ کی رحمت میرے دل پہ آ رہی ہے, میرے دل کی معصیت ظلمت دھل رہی ہے, اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. تو نہ زبان ہلانی ہے نہ جسم ہلانا ہے, بس آنکھ بند کر کے سر جھکا کے یہ سوچنا ہے کہ میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. جب تک یہ سوچ رہے ہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو مراقبہ صحیح ہوگا, اور جس وقت سوچ ادھر ادھر بھٹکنی شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ مراقبہ ڈسٹرب ہو رہا ہے, تو سوچ کو پھر پکڑ کے دل کی طرف لے کے آئے. تو شروع میں سوچ ادھر ادھر جائے گی, اسے گھبرانا نہیں ہے. شروع میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے, سوچ ادھر ادھر جانے پہ بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. تو یہ چار چیزیں ہیں جو بیٹھ کے کرنے والی ہیں. دو چیزیں مشائخ اور بھی بتاتے ہیں, ایک تو یہ کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا, اور دوسرا رابطہ شیخ رکھنا. کہ جن سے بیعت کی ہے ان کو وقتاً فوقتاً اپنے حالات بتاتے رہنا. جب آپ یہ معاملات کریں گے تو کچھ نہ کچھ اندر کیفیات بنیں گی. تو وقتاً فوقتاً شیخ کو اپنے حالات و کیفیات سے مطلع کرنا یہ بھی معمولات کا حصہ ہے. اللہ تعالی ہماری آج کی توبہ کو قبول فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اپنے قرب نصیب فرمائے. سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے, بھکاری وہ جسے ہرس و ہوس نے مار ڈالا ہے. تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں, تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں, جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں. تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی, تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی. تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی, تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. لٹا کر ساری پونجی غفلت کو اس آنکھ دلدل میں, لٹا کر ساری پونجی غفلت تو اسی آنکھ کے دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، زباں غر کے ندامت دل کی ناقص تر جمانی پر، زباں غر سے ندامت دل کی ناقص تر جمانی پر، الٰہی رحم میری اس زبان بے زبانی پر، خدایا رحم میری اس زبان بے زبانی پر۔ سبحان ربي الأعلى المحاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، میرے مالک عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ برے دن سے محفوظ فرما، میرے مالک بری رات سے محفوظ فرما، اے اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اے اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. اے اللہ نعمتیں ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. میرے مالک نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ جس طرح آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا, میرے مالک شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے. اے اللہ یہ شیطان مردود ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو بھی خراب کرتا ہے. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ شیطان اور نفس سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم نے جو بھی گناہ کیے میرے مالک ان گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما. اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اور اے اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اے میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں, اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہم گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں, میرے مالک ہماری کمزوری سامنے آتی ہے. اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما. اے اللہ دو قدم آگے بڑھتے ہیں, میرے مالک دس قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اللہ ہمارے سستہ حال پر رحم فرما. اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے اللہ اسے نفرت نہیں کرتی. میرے مالک آپ بھی ہمیں نجاست میں لتھڑا دیکھ رہے ہیں, میرے مالک نفرت نہ فرمائے. اللہ اس گناہوں کی نجاست کو دھو دیجیے. اللہ اس گناہوں کی نجاست میں دھو دیجیے. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما. اللہ کرم کے فیصلے فرما. اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں خربوں ہیں, میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں. اللہ کوئی نہیں رحمت کا معاملہ فرما. اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ہم پہ ڈال دیجیے. اللہ ایک مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما. اللہ کرم کے فیصلے فرما. اللہ میں نیک نہ بن سکا, میرے مالک تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. اللہ نیک نہ بن سکا, اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں. ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما. اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں میں اخلاص پیدا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما. اللہ دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ ہمارے انگ انگ میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما. اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت پیدا فرما. اللہ اپنے نیک بندوں کی سچی محبت پیدا فرما. اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما. میرے مالک عمر گزرتی جا رہی ہے, اللہ یہ سجدے کا سرور کب نصیب ہوگا. میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہمیں رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما. اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تجھے مناتے ہیں, ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. اے اللہ اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، میرے مالک اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے علم و عمل میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ رزق میں برکتیں پیدا فرما، اے اللہ صحت میں برکتیں پیدا فرما، اے مالک قدم قدم برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ قدم قدم برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اے میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اے میرے مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان میرے مالک ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اے اللہ اس سے بڑھ کے کوئی پریشانی نہیں، کیا آپ ناراض ہیں میرے مالک راضی ہو جا، اے اللہ اس بندے کی بھی کیا زندگی کہ جس کا مالک اس سے ناراض ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لحاظ فرما، اے اللہ ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما، اللہ ہمارے لیے اپنی رضا کا اعلان فرما، اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا کے قابل نہیں، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اللہ ہمیں دنیا میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی غیروں کے رحم و کرم سے نہ فرما، اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما، میرے مالک ہمیں قیامت کے دن کی سرخروئی نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن کو ہماری زندگی کا خوبصورت دن بنا، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے اور وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، میرے مالک ہمارے حال پر بھی رحم فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ جو حیات ہے ان سب کی مغفرت فرما، میرے مالک جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تو علینا انک انت التواب الرحیم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.